السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال الله عز وجل وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَلَى تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين. محترم حضرات, آپ کے علم میں ہے کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. پھر 1 نومبر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے, اور پھر 10 محرم الحرام کو, جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. ویسے تو ہر مہینے ہی میں مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں, اور ہر مہینے میں ہی کئی مسلمان ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیے, لیکن بارہ چونکہ یہ 3 انتہائی اہم ہستیاں ہیں, یہی وجہ ہے کہ ان دنوں میں ہمارے ہاں مختلف ذرائع ابلاغ پر شہادت کا ذکر بہت زیادہ کثرت سے ہوتا ہے. یہ شہادتیں کیوں ہوئیں, ان کے پیچھے اصل سبب کیا تھا, فلسفہ کیا تھا, انشاءاللہ میں آج آپ کے سامنے کچھ اس کی وضاحت رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اس شہادت کے پورے فلسفے کو یا اس کے پورے مقصد کو یوں بیان فرمایا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اسی طرح سے اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول گواہ بن جائیں تم پر. تم درمیانی امت ہو, کس معنی میں, کہ تم پر گواہی دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم اس کے بعد گواہی دو گے لوگوں پر. تم درمیان میں ہو, تم پر اللہ کے رسول گواہی دیں گے اور آگے تم گواہی دو گے لوگوں پر. اسی مضمون کو سورہ حج کی آخری آیت میں ذرا مزید وضاحت سے بیان کیا, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کرو جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ, اس اللہ نے تمہیں چنا ہے, تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی, تمہارے دین میں کوئی خلاف فطرت بات نہیں, بہت ہی فطرت کے مطابق دین ہے جس میں کسی بھی تمہارے جذبے کو کچلا نہیں گیا, بلکہ اس کو صحیح رخ کے اوپر گامزن کیا گیا. ملا تابعکم ابراہیم، یہ دین کے لیے جد و جہد، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. اب سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، فرما بردار رکھا تھا، اللہ کی فرما برداری کرو، اپنے نام کی لاج رکھو. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری اولادوں میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما. من قبل وفی حاضہ، یہی تمہارا نام پہلے بھی تھا، اب بھی ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول گواہ بنے تم پر، وتکون شہداء علی الناس، اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر. ایک ہی بات ہے، سورہ بقرہ میں پہلے ذکر ہے کہ تم گواہ بنو لوگوں پر، رسول گواہ بنے تم پر. سورہ حج میں ترتیب برعکس ہے، رسول گواہ بنے تم پر، تم گواہ بنو لوگوں پر. اس گواہی کا مطلب کیا ہے؟ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. یہ مضمون سورہ نساء آیت 41 میں آیا، فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. وہ کیسا وقت ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی آپ کو ہم گواہ کے طور پر لائیں گے اس امت کے اوپر، اور یہ گواہی امت کے خلاف ہوگی. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے رسول اس آیت کو سن کر رو پڑے تھے. عظمت قرآن کے حوالے سے مشکات شریف میں جو احادیث جمع کی گئی ہیں اس میں مضمون آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابہ کی محفل میں مجھے حکم دیا کہ میں انہیں قرآن سناؤں. میں نے ان سے عرض کی کہ میں آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن پاک نازل ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید سننا اچھا لگتا ہے. آپ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور کہتے ہیں کہ جب میں آیت 41 پر پہنچا تو مجھے اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ بس کرو بس کرو. جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی. اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب کہ اے نبی ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور آپ کو گواہ کھڑا کریں گے اس امت کے خلاف. وہ گواہی کیا ہوگی؟ وہ گواہی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا رسولوں سے کہ کیا تم نے امت تک دین کی گواہی دینے کا، دین کی بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. سورہ آراف شروع کی آیت مضمون آتا ہے کہ ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ جن کی طرح رسولوں کو بھیجا گیا تھا. رسولوں سے سوال ہوگا کہ تم نے ان تک دین پہنچا دیا تھا. اب ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول یہی بیان کریں گے اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں کیا یہ خود ذمہ دار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ امت سے پوچھے گا کہ تم تک دین پہنچا تھا، اور ہم یہی کہیں گے یہاں پہنچ گیا تھا. اب اللہ پوچھے گا تم نے آگے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تم نے لوگوں تک دین کی گواہی دی کہ نہیں دی. تو جن لوگوں نے بھی دین کی گواہی دوسروں تک پہنچائی ہوگی وہ سرخرو ہو جائیں گے، اور جنہوں نے دنیا کے دوسرے مشاغل میں اپنا وقت برباد کیا ہوگا اور یہ ذمہ داری ادا نہیں کی ہوگی وہ اس وقت پھنس جائیں گے. اس وقت وہ اللہ کے سامنے لاجواب ہو جائیں گے، اور گویا یہ اللہ کے رسول کی گواہی ان لوگوں کے خلاف جائے گی. اس وجہ سے کہ ان کے اوپر تو گواہی اللہ کے رسول کی ہوگی، اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا، نہیں کیا خود ذمہ دار. یہی وجہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا پہلے ہی شروع ہی میں کہ شاید میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، ہم دوبارہ اس طرح سے نہیں مل سکیں گے. اور پھر آپ نے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ حجت الوداع کا جس کو آپ کے دشمنوں نے بھی نقل کیا ہے بڑے تحسین کے الفاظ کے ساتھ. اس خطبے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، الا هل بلغتو، کیا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے بیک زبان کہا کہ انک قد بلغتا و ادیتا و نصحتا، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، حق کے نصیحت ادا کر دیا، حق کے امانت ادا کر دیا. اللہ کے رسول نے اس وقت پر کیا کیا تھا؟ آپ نے تین بار اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا آسمان کی طرف اور اللہ تبارک و تعالی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے ان تک آپ کا دین پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا. کیوں گواہی بنائی، کیوں یہ گواہی قائم کی؟ اس لیے کہ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جانا ہے اور آپ نے کہا کہ اللہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا. اس کے بعد آپ نے یہ ذمہ داری صحابہ پر ڈال دی، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں. اور وہ صحابہ اکرام جو جانتے تھے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر ہے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، وہ صحابہ اکرام پھر نہ مدینہ میں رہے نہ مکہ میں رہے. اس کے بعد وہ نکلے وہاں سے اور انہوں نے 30 سال کے عرصے میں ہی اس دین کو پہنچایا پورے ایشیا کے بڑے علاقے میں، شمالی افریقہ میں اور یورپ میں. وہ جانتے تھے کہ یہ نمازیں پڑھنے کا ثواب اس کے مقابلے میں یہ دین کو دوسروں تک پہنچانے کا کام یہ زیادہ افضل ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمیں ضرور کرنا ہے اور اس کا اجر زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ وہیں بیٹھ کر اور اجر و ثواب اپنی نمازوں کا زیادہ لیں. بہت کم صحابہ اکرام کی قبریں آپ کو ملیں گی حجاز میں، ورنہ وہ نکل گئے. یہاں تک کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور یہ جملہ ہے، ایمان افروز، اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا، چلتے چلتے سمندر آ گیا، کہا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوا. تو یہ اصل میں ہے فریضہ شہادت. اس فریضہ شہادت کو اللہ کے رسول نے جیسے ادا کیا ویسے ہمیں بھی ادا کرنا ہے. فرمایا، کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تمہیں درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر اسی طرح سے دین کی گواہی دو جیسے کہ تم پر دی ہے گواہی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ نے گواہی کیسے دی؟ نمبر ایک، تبلیغ کے ذریعے سے، بار بار سمجھایا، کئی کئی بار سمجھایا، راتوں کو جا کر سمجھایا، دن میں سمجھایا، علیحدگی میں سمجھایا، محفلوں میں سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا. اور اگر کوئی کسی نے اعتراض کیا تو اس کا بھی جواب دیا، کوئی سوال کیا تو اس کا بھی جواب دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی سمجھانے کی. البتہ اگر آپ صرف زبان سے تبلیغ کرتے اور آپ کا عمل اس تبلیغ کے مطابق نہ ہوتا تو پھر حجت پوری نہ ہوتی، بلکہ قول اور فعل کا تضاد لوگوں کو دین سے دور کر دیتا ہے، دین سے انسان اور زیادہ پھر پیچھے ہٹتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ کہنے والے کا قول کچھ ہے، اس کا عمل کچھ ہے. تو حجت اس وقت پوری ہوتی ہے جبکہ جیسا قول اس کے مطابق عمل ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف زبان سے تبلیغ کی بلکہ اپنے ایک اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق اس کی مثال بھی قائم کر دی. دشمن اعتراض تو کرتے ہیں کہ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن کوئی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں تضاد تھا. یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ کہتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اب الامین تھے، الصادق تھے، انتہائی سادہ زندگی بسر کی. ایسا وقت بھی آیا کہ ایک بڑا علاقہ آپ کے زیر اقتدار تھا لیکن آپ کی زندگی میں اسی طرح سے فاقے تھے، اسی طرح سے آپ کے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، ایک انتہائی فقیرانہ زندگی بسر کی. اور آپ کا یہ فقر کوئی مجبوری کا نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا. آپ بھی ایک خوشحال زندگی بسر کر سکتے تھے لیکن آپ کو دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں تھی. نمبر تین، اگر اسلام کے احکامات ہوتے صرف انفرادی زندگی کے لیے تو پھر تو دو چیزیں کافی تھیں، تبلیغ کرتے، خود عمل کر کے نمونہ دکھا دیتے، حجت پوری ہو جاتی. لیکن اسلام کے احکامات صرف انفرادی زندگی کے تو نہیں ہیں، اسلام تو پورے کے پورے معاشرے کو مثالی بناتا ہے، پورے معاشرے میں ایک عدل قائم کرتا ہے، پورے معاشرے میں ایک لوگوں کے لیے پرسکون فضا فراہم کرتا ہے جس میں کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی کرپشن نہ ہو، کوئی لوٹ گسوٹ نہ ہو، مظلوم کو فوری طور پر مدد ملے نظام کی طرف سے، فوری انصاف ہو، سستا انصاف ہو. خلافت راشدہ کی ساری یہ خوبیاں، قرآن مجید حکم دیتا ہے کونو قوامین بالقسط، عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی کسی کا حق نہ مارے. یہ اجتماعی نظام، اس کا قیام خاصا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظام کے اوپر قابض ہوتے ہیں کہ جن جو نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، لوٹ گسوٹ کر رہے ہوتے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ آسانی سے اپنی عیاشیوں کو چھوڑتے نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس ہم اوپر بیٹھے رہیں حکومت پر اور عیاشیاں کرتے رہے اور کوئی ہم سے پوچھے نہ، ہم قانون سے بالا تر ہوں، ہم جو مرضی کرتے رہے. آج بھی ایسا ہے اور ہر دور میں ایسا رہا ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے. تو ایسے لٹیروں سے غریبوں کا حق چھیننا، غریبوں کو ان کے حق دلوانا، یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اس لیے تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. وَمَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا، کامل ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق، اور ایک عادلانہ برحق دین دے کے بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کرے. اگر آپ اسلام کا ایک عادلانہ نظام قائم کر کے نہ جاتے تو لوگ کہتے کہ یہ اسلام قابل عمل نہیں ہے، اسلام کے اندر باتیں بڑی اچھی اچھی ہیں لیکن ان باتوں پر عمل ممکن نہیں ہے. آج تک کوئی بھی رسول یہ کام نہیں کر سکے، نہ ابراہیم علیہ السلام کر سکے، نہ موسیٰ علیہ السلام کر سکے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کر سکے. حضرت محمد نے بھی باتیں بہت اچھی اچھی کی. قوم کا لیڈر قوم کا خادم ہوتا ہے، ایسا کام ممکن ہے؟ آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ لیڈر قوم کا اور وہ قوم کی خدمت کرے؟ وہ تو محلوں میں رہتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے اور اس کے سامنے کئی لوگ خادم ہوتے ہیں. تو اگر اللہ کے رسول بھی یہ کام نہ کرتے تو حجت پوری نہ ہوتی. لیکن آپ نے کٹن جد و جہد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کر کے دکھایا، عادلانہ معاشرہ قائم کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بلا شبہ بڑی کٹن جد و جہد کی. مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 سال تک ان ظالموں کی طرف سے جو آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے تھے، ابو جہل ہوا، عقبہ بن ابی معیط ہوا، ولید بن مغیرہ ہوا، کیونکہ اس وقت مکے میں سردار تھے اور مکے کے سارے وسائل کے اوپر قابض تھے، آپ نے جب ان کے سامنے دعوت رکھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے محمد کی بات مان لی نتخطف من ارضنا، تو ہم زمین میں تباہ کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے. ان بتوں کی وجہ سے پورے عرب میں ایک ہمیں مقام حاصل ہے، ہر قبیلے کا بت خانہ کعبہ میں ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ ہمیں خانہ کعبہ کا متولی اور اپنے معبودوں کا خادم سمجھتے ہیں. ہمارے تجارتی قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا، بلکہ جہاں سے قافلہ گزرتا ہے وہاں پہ ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے. تو اگر ہم نے ان بتوں کو انکار کر کے ان کو خانہ کعبہ سے نکال دیا تو پھر سارے قبیلے ہمارے دشمن ہو جائیں گے، ہم پر یہ حملہ ہو جائے گا، یلغار ہو جائے گی، ہم تباہ ہو جائیں گے، سارے تجارتی فائدے ہمارے ختم ہو جائیں گے. لہذا انہوں نے 3 سال تک سمجھا کہ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ شکنی کر دیں تو یہ خود ہی اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیں گے. تو 3 سال تک بار بار ہر طرف سے پاگل، جھوٹا شاعر، ساحر، نہ جانے کیا کیا جھوٹے جھوٹے الزامات، اور جہاں سے گزر رہے وہیں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ استقامت کا پہاڑ سے ڈٹے رہے، سنتے رہے اور اپنی دعوت دیتے رہے. نوجوان اور غلام آپ پر ایمان لے آئے بڑی تعداد میں. اب جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت آگے بڑھ رہی ہے، ہمارا نوجوان، ہمارا مستقبل ان کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اب 3 سال تک بھرپور تشدد کیا، آپ کو بھی مجروح کیا، آپ کے ساتھیوں کو بھی مجروح کیا، ڈٹے رہے. 3 سال تک آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو قید رکھا بنی شیب بنی ہاشم میں. اور اس کے بعد دسویں سال ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو قریش کو بڑا سکون مل گیا. بنی ہاشم کا سردار ملون ابو لہب بنا, اس نے آپ کو خاندان بنی ہاشم سے نکال دیا اور کہا کہ جو کرنے محمد کے ساتھ کرو, بنی ہاشم کا خاندان کوئی بدلہ نہیں لے گا. قریش کو سکون مل گیا کہ اب اگر محمد کو ہم شہید کر دیتے ہیں تو قریش میں آپس میں لڑائی نہیں ہوگی, محمد کو خاندان نے باہر نکال دیا. آپ طائف گئے, طائف میں آپ کے ساتھ ایک دن میں وہ کچھ ہوا جو کہ مکے میں 10 سال تک نہیں ہوا تھا. جب طائف سے واپس آئے ہیں تو آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ مکے کے سردار کر چکے تھے. مطعم بن عدی کو آپ نے پیغام بھیجا, اس نے آپ کو پناہ دی اور آپ مکے میں 3 سال تک مزید رہے ہیں. مطعم بن عدی اس کی پناہ کی وجہ سے یہ مشکل حالات ہیں جن سے گزرے ہیں کون, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی طرف سے مدینہ ہجرت کا حکم آیا اور مسلمانوں نے سمجھا کہ اب شاید کچھ سکون مل جائے گا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں, ابھی تو مزید آزمائشیں آئیں گی. اللہ نے جنگ فرض کر دی, اب اتنی قوت آ گئی ہے کہ قریش کے خلاف ہاتھ اٹھا سکتے ہو. اب جنگ بدر کا مرحلہ آیا, جنگ احد کا مرحلہ آیا. بدر میں آپ کے پاس صرف 313 ساتھی تھے جن کے پاس 8 تلواریں تھیں, سامنے 1000 کا لشکر, ہر ایک کے پاس تلوار. آپ نے رات کو رو رو کے اللہ کے حضور فریاد کی ہے کہ اللہ اگر کل ان کو کچھ ہو گیا, یہ ختم ہو گئے, تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, میری 15 برس کی محنت تھی. اللہ نے مدد کی. احد میں کچھ ساتھیوں کی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی, آپ کے دانت شہید ہوئے اور 70 ساتھی آپ کے شہید ہو گئے. اس کے بعد خندق کا مرحلہ آیا اور صلح حدیبیہ ہو بھی اور بالآخر اللہ کی مدد آئی, فتح مکہ ہو بھی, دین غالب ہو گیا. بہت سارے ساتھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان غزوات کے دوران شہید ہو گئے. انہیں شہید کیوں کہا گیا؟ انہوں نے اپنی جان دے کر دین کی گواہی دی. اس سے بڑی گواہی کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک آدمی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اللہ کے دین کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے اپنی عزیز ترین شہ جان قربان کر دے. بہرحال دین غالب ہوا, کئی ساتھیوں نے شہادت کے رتبے حاصل کیے اور اس کے بعد حجت الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے گواہی دے لی کہ میں نے تم تک بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا. سب نے کہا کہ حق ادا کر دیا, آپ سرخرو ہو کر دنیا سے چلے گئے. اب اس کے بعد جب دین غالب ہو گیا تو فوری طور پر آپ کے وصال کے بعد دین کی دشمن قوتوں نے پھر سے سر اٹھایا. ان میں جھوٹے نبوت کے دعوے دار بھی تھے, پہلے وہ فتنہ اٹھا. اب دین کے دفاع کے لیے صحابہ کرام میدان میں آئے. جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے, ان میں سے 60 ایسے تھے جو حافظ بھی تھے. پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا. حضرت عمر کے دور میں ایرانی سازش وہ بروئے کار آئی. ایک ایرانی غلام فیروز ابو لولو نے, ایرانیوں نے سمجھا کہ عمر خطاب کو مار دیں گے تو اسلام کا راستہ رک جائے گا. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس نے وار کیا, آپ کو شہید کر دیا. لیکن الحمدللہ یہ اللہ کے رسول کا بنایا ہوا نظام تھا جو کسی ایک شخصیت پر تو بنیاد نہیں رکھتا تھا, فتوات ہوتی رہی. عثمان غنی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 سال تک دائرہ فتوات کا بڑھتا رہا. اب یہودی سازش وہ بڑی مضبوط ثابت ہوئی. عبداللہ بن سبا یہودی, اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا اور اس نے بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان جو اختلافات تھے ان کو ایکسپلائٹ کیا, ان کو ابھارا اور اس کی بنیاد پر اس نے ایسی پروپیگنڈے کی مہم چلائی کہ مسلمانوں میں 2 گروہ بن گئے. اور وہیں سے گویا شیعہ سنی کا ایک ایسا اختلاف شروع ہوا جو آج تک چل رہا ہے. اسی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے حوالے سے مسلمانوں میں اختلاف تھا. حضرت علی کا موقف تھا کہ پہلے میرے ہاتھ مضبوط کرو, میں بدلہ دوں گا. امیر معاویہ حضرت عائشہ ان کا موقف تھا کہ آپ پہلے بدلہ لیں پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. بدقسمتی سے آپس میں جنگ ہوئی اور کوئی 80,000 مسلمان آپس میں لڑ کر مارے گئے. حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن کو لوگوں نے خلیفہ بنایا آپ کو 6 مہینے میں اندازہ ہو گیا کہ جو ہمارے ساتھ کے لوگ ہیں یہ اکثر و بیشتر سازشی ہیں، لہذا آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کی، امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کیا، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک پورے کے پورے اسلامی ریاست کے خلیفہ رہے، اور پھر فتوات کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو گیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے زندگی کے آخری سال بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں، اب مسلمانوں میں اتنی ایمانی قوت نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر حکومت قائم رہ سکے گی، اب قبائلی حمیت وہی حکومت کو قائم رکھ سکے گی. بہرحال ہمارا صحابہ اکرام کے بارے میں اہل سنت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ کلہم عدول، وہ سب کے سب صحابہ عادل تھے، اور ہم ان میں سے کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کر سکتے. اختلاف ہو سکتا ہے کسی کے فیصلے سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا، لیکن ان کی نیت پہ حملہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ نے یزید اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا، اکثر اس زمانے کے لوگوں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا یزید کی، لیکن 5 بڑے بڑے صحابہ جو اس وقت موجود تھے انہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. اب ابوبکر تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن ہیں، عمر فاروق فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عباس فوت ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں. ان تینوں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں نے یزید کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ کوئی اس کے حوالے سے خروج کیا جائے، کوئی جنگ کی جائے، لیکن ہم خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ 2 صحابہ ہیں جن کے بیٹوں نے نہ صرف بیعت نہیں کی یزید کی بلکہ فیصلہ کیا کہ ہم خروج کریں گے، ان میں ایک حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر ہیں. ان دونوں نے یزید کی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کے حوالے سے لوگوں سے بیعت لینی شروع کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو فوری شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال تک مدینے پر حکومت کی، اور 12 سال بعد ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو بہرحال یہ تھا شہادت کا مقصد. مقصد کیا تھا؟ اتمام حجت، دین کو لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک شہادتیں ہوئیں دین کے غلبے کے لیے، اور اس کے بعد کی شہادتیں ہوئیں دین کی حفاظت کے لیے. حضرت حسین نے یہ محسوس کیا کہ دین کے نظام میں ایک خرابی واقع ہو رہی ہے، وہ بھی اس کے کس میدان میں؟ سیاسی میدان میں، کہ باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے. برداشت نہیں کیا، جان دے دی. عبداللہ بن زبیر نے برداشت نہیں کیا، شہید ہو گئے، جان دے دی. اب جو اصل شہادت کا مقصد تھا یہ، وہ اکثر و بیشتر امت بھول چکی ہے اور کچھ اور سرگرمیوں میں لگی ہوئی ہے. ورنہ جس طرح اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے لوگوں تک دین کو پہنچانے کا حق ادا کیا ہے، وہی ذمہ داری ہماری بھی ہے. ہمیں بھی اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے ذاتی کردار کے ذریعے سے، اور دین کے غلبے کی جد و جہد کے ذریعے سے لوگوں تک دین کو پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ کام کرتے کرتے ہماری جان بھی چلی جائے، ہمیں بھی شہادت کا رتبہ ملے. اور شہید ہونا بہت بڑی سعادت ہے، یہ کوئی غم کا موقع نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اکثر و بیشتر کچھ اور ہی، جس پر کے سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، کہ اصل کام سے ہمیں ہٹا دیا گیا. جو اصل مشن تھا حضرت حسین کا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا، اللہ کے رسول کا، اس مشن کو آج امت بھولی ہوئی ہے اور کس کام میں لگے ہوئے ہیں؟ سوگ میں، ماتم میں. اگر شہداء کا سوگ ہم منانا شروع کر دیں تو کون سا مہینہ ہے جس میں سوگ نہیں منائیں گے؟ پھر آپ شوال میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں احد میں، اور اسی شوال میں آپ عید منا رہے ہوتے ہیں 1 تاریخ کو، پھر تو عید منانا بھی ناجائز ہو گیا. کہ شوال میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت پر اللہ کے رسول بھی روئے، لیکن یہ ہے کہ رمضان میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں، رمضان میں بھی سوگ منائی ہے. تو یہ سوگ منانا بالکل غیر فطری چیز ہے. اسی طریقے پر یہ تعزیے نکالنا، کسی فرقے کے نزدیک جائز نہیں. شاہ احمد دورانی اللہ غریق رحمت کرے، ان کی میں نے خود تقریر سنی کہ بریلوی عالم تھے لیکن کہتے تھے تازیہ نکالنا حرام ہے، گھوڑوں کو چومنا چاٹنا حرام ہے. اے سنی مسلمان تیری عقل ماری گئی، تو گھوڑے کو چوم رہا ہوتا. یہ ان کے الفاظ سنے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنے. اسی طریقے پر محرم میں جو اور خرافات ہیں، یہ حلیم پکانا یہ کہاں سے آ گیا؟ کیا قرآن میں ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ یہ باتیں کس نے شروع کرائیں؟ دین اللہ کے رسول پر مکمل ہو گیا، یہ کس نے شروع کیا ہے؟ یہ شربت تقسیم کرنا یہ کہاں سے آ گیا؟ کس نے اس کی ترغیب دی ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، وہ دلیل تو ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ ہم نہیں کر رہے، اور نئی نئی باتیں ہم نے دین میں داخل کر دی ہیں جو شرک بھی ہیں بدعت بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی. یہ غیر مسلم اللہ کے سامنے فریاد کریں گے جب جہنم میں جا رہے ہوں گے کہ اللہ تیرا دین ان کے پاس تھا، تیری کتاب ان کے پاس تھی، تیرے نبی کے ارشادات ان کے پاس تھے، لیکن انہوں نے ہم تک دین نہیں پہنچایا، بلکہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنی کرپشن کی وجہ سے ہمیں دین سے اور متنفر کیا، ہمیں دین سے اور دور کیا. حضرت حسین کے زمانے میں دین میں صرف ایک خرابی آئی تھی سیاسی نظام میں، کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بن گیا تھا. آج پورے کا پورا اسلام مغلوب ہے، نہ سیاسی اعتبار سے اسلام ہے، معاشی اعتبار سے سود جیسی لعنت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے، معاشرتی اعتبار سے بےحودگی بےحیائی کو حکومت پروموٹ کر رہی ہے، لیکن ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں. ایک حدیث سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، مم ماتا ولم یغزو ولم یو ولم تحدث بہ نفسا مات علی شعبۃ من النفاق. جو مرا اس حال میں کہ اس نے کبھی اللہ تبارک و تعالی کے دین کے غلبے کے لیے جنگ نہیں کی، اور نہ کبھی اس کے دل میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی خواہش پیدا ہوئی، وہ ایک قسم کی منافقت پر مرا. تو آج ہم دین کے غلبے کے حوالے سے شہادت کے لیے کوئی آرزو رکھتے ہیں؟ ممکن ہم دعا کر دیں کہ اللہ میں شہادت کی موت عطا فرما، لیکن شہادت کی موت عطا کرنے کے لیے اس راستے پر چلنا تو ہوگا نا. نمازیں پڑھیں نا، وقت سارا لگائیں اپنے کاروبار میں، دنیا کے معاملات میں، اور دعا کر رہے ہوں کہ اللہ ہمیں تو شہادت کی موت عطا فرما. تو یہ دعا اور ہمارا عمل ان میں مطابقت نہیں. دعا کر رہے ہوں منصورنا علی القوم الکافرین، اے اللہ ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں، لیکن کیا کافروں کے ساتھ کسی کشمکش میں بھی آپ شریک ہیں؟ کافروں کے مشن کے خلاف آپ کسی پاکیزہ مشن کے لیے مال اور جان لگا رہے ہیں؟ مال اور جان آپ کی لگ رہی ہے دنیا کے لیے؟ دعا کر رہے ہیں منصورنا علی القوم الکافرین. تو یہ اصل میں ہمارا وہ تضاد ہے کردار کا اور قول کا، جس کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کام قرآن مجید میں ہے، سنت رسول میں ہے، اللہ کے رسول کی سیرت میں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.